السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں نکہت؟ سب خیریت ٹھیک ٹھاک؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک بہجت جی، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟
بس سب اللہ کا شکر ہے، یہاں ہم نئے موسم کی طرف بڑھے ہیں، موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہمسایہ ریاستیں تھیں، ان میں بڑا شدید طوفان آیا تھا جس کا نام فلورنس تھا۔ کچھ ہم نے اپنے سننے والوں کو پچھلے پروگرام میں اس کے بارے میں بتایا بھی تھا۔ ابھی بھی لاکھوں لوگ پناہ گاہوں کے اندر ہیں، شیلٹرس کے اندر ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں رہنے کی صورت کوئی نہیں بنی ہوئی۔ اب موسم چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، آپ کے یہاں بھی موسم تبدیل تو ہو رہا ہوگا ضرور۔
پہاڑی علاقوں کی بات کریں بہجت جی، تو وہاں پہ تو موسم کافی ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اسلام آباد کی بھی راتیں اور صبح کے ٹائم میں کافی زبردست موسم ہوتا ہے، پلیزنٹ ویدر آپ کہہ سکتے ہیں، نہ گرمی نہ زیادہ سردی، اور بہت زبردست موسم ہے۔
تو چلیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، آئیے کچھ ایک مختصر سا تعارف ان کا کراتے چلیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ یعنی سی پیک آج کل پاکستان اور پاکستان کے باہر بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہرین ان مختلف سوالوں کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کریں گے۔ اس کے بعد سی پیک کے حوالے ہی سے پاکستان کی نئی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، اور وہ اس ترقیاتی منصوبے کو کس طرح آگے بڑھانا چاہتی ہے، قرضوں کے حوالے سے پاکستان کے سامنے کیا انتخاب اور کیا راستہ ہے، ایک رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قانون اور احتساب سے متعلق معاہدہ طے پایا ہے، جس کا مقصد مختلف جرائم کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے اور ملک سے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا ہے۔ کچھ اور بھی مقاصد اس حوالے سے سامنے ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ اور آخر میں یہاں امریکہ میں مقیم ایک افغان گروپ کے بارے میں بتائیں گے جو فن موسیقی کے ذریعے اپنی روایات اجاگر کرنے کی کوشش میں ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں نکہت امان کے پاس، ریڈیو نیوز نیٹورک سے وہ کیا رپورٹیں آپ کو سنوا رہی ہیں، تفصیل انہی کے پاس ہے۔ جی نکہت،
شکریہ بہجت۔ آج ہم ریڈیو نیوز نیٹورک سے سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کردہ منی بجٹ کے حوالے سے۔ اس بجٹ پر ماہرین اقتصادیات کیا رائے رکھتے ہیں آپ جان سکیں گے کہ تجزیاتی رپورٹ میں۔ اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے لیشمنائسس کے حوالے سے، یہ ایک جراثیم ہے اور مکھی کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، اس بارے میں مزید معلومات سنیے گا ایک رپورٹ میں۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو لے کر جائیں گے ہم اسلام آباد میں موجود ایک خوبصورت جگہ کی سیر کے لیے، یہ جگہ کون سی ہے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا جاننے کے لیے۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے لے کر آئیں گے ہم شوبز کی خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ۔ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے ہمیں جانا ہے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، جس میں بات ہوگی چین پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوا نے گزشتہ دنوں چین کا 3 روزہ دورہ کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا نے چینی صدر سے خصوصی دعوت پر ان سے ملاقات کی، اور اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان سی پیک سمیت دیگر امور پر تفصیلی بات چیت بھی ہوئی۔ اس موقع پر چینی صدر کا کہنا تھا کہ چین بطور اسٹریٹجک شراکت دار پاکستان کے ساتھ مسلسل تعاون جاری رکھے گا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بی آر آئی یا پاک چین راہداری کی مخالفت کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ امن اور ترقی کا منصوبہ نہ صرف چین کے لیے ہے بلکہ خطے اور اس سے بالا ہے۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ تمام تر مخالفت کے باوجود سی پیک کے ساتھ بی آر آئی کامیاب منصوبہ ہے، اور پاک آرمی ہر صورت میں سی پیک کی سلامتی کو یقینی بنائے گی۔ تو اس خبر کے ساتھ ہی ہم پروگرام کی رپورٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں بات ہو رہی ہے سی پیک کے حوالے سے، ماہرین کی آرا اس میں آپ سن سکیں گے، تفصیلات بتائیے گا بہجت جی۔
بہت شکریہ نگہت۔ جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہی تھیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے دورہ چین پر وہ گئے ہوئے تھے، اسی دورے کے دوران انہوں نے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل جیانگ سے بھی ملاقات کی، جس میں پاک چین دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر چینی جنرل جیانگ نے کہا کہ پاک چین فوجی تعاون باہمی تعلقات میں اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کہ چین پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا مقصد دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچانا ہے، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے دونوں افواج کے درمیان اس تعاون کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح آئیے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی یعنی سی پیک کی، جو ان دنوں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ باہر بھی بحث کا موضوع بنا ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کا ذریعہ بنے گا یا اسے قرضوں کے جال میں الجھا دے گا؟ ہمارے ساتھی صباح شاہ خان نے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے پاک چین سرحد پر واقع درائے خنجراب تک سفر کیا اور وہاں موجود تاجروں سمیت واشنگٹن میں موجود ماہرین سے بھی بات چیت کی ہے. تو آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو جسے تیار کیا ہے صباح شاہ خان نے.
پاکستان اس وقت 217 ارب ڈالرز کا مقروض ہے، جس میں سے 46% قرضہ چین کا ہے. سی پیک کی مد میں پاکستان چین سے مزید بڑے قرضے لے رہا ہے، جن کی مالیت 60 ارب کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. خنجراب سے پاکستان میں داخل ہونے والے ٹرک پاکستان کے لیے چینی درآمدات لے کر داخل ہوتے ہیں، لیکن میرے پوچھنے پر پتا چلا کہ واپس لوٹنے والے بیشتر ٹرکس پاکستان سے خالی جاتے ہیں. سنیل تھورانی کا تعلق اندرون سندھ گاؤں کنڈ کوٹ سے ہے. وہ چاول کے بیوپاری ہیں اور کہتے ہیں ایسے آئٹمز جن کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں، حکومت کو ان کی درآمدات پر پابندی لگا دینی چاہیے اور برآمدات بڑھانے پر زور دینا چاہیے.
ابھی ہم ادھر کھڑے ہیں سی پہ چائنا بارڈر پہ، ان کو چاہیے کہ چائنا سے بھی تو فیور لیں، خالی چند ایک آئٹم ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کی ساری کھلی ہوئی ہے ہماری طرف.
اور سنیل تھورانی کی یہی بات واشنگٹن میں ماہرین کچھ مختلف انداز میں دہرا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پیداوار زیادہ ہوگی تو برآمدات بڑھیں گی. واشنگٹن میں ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کہتے ہیں
انفراسٹرکچر اچھا ہوتا ہے، سڑکیں اچھی ہوتی ہیں، ریلوے لائنیں اچھی ہوتی ہیں اگر ان کے اوپر سامان آ جا رہا ہو. اگر پیداوار ہی زیادہ نہیں ہوگی اور ایسی چیزیں پیدا نہیں کی جائیں گی کہ جن کی دنیا کی مارکیٹ میں کھپت ہے، تو پھر صرف انفراسٹرکچر بنانے سے ملک ترقی نہیں کر سکے گا.
حسین حقانی کہتے ہیں کہ جو چیز پاکستان اور چین کے تعلق کو مزید پیچیدہ کرتی ہے وہ یہ کہ چین اور پاکستان کا تعلق صرف کاروباری
نقصان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ کل کو اگر ان میں سے کوئی پروجیکٹ بند کرنا ہو، اس سے انکار کرنا ہو، تو آپ اس کا انکار بھی کر سکیں.
امریکہ کے بھارت کے ساتھ دفاعی اور انٹیلیجنس کے معاملات پر باہمی تعاون کے معاہدے اور پاکستان کی امداد کی منسوخی جیسے عوامل پاکستان کے چین کے ساتھ اپنی دفاعی اور اقتصادی تعلقات مزید گہرے کرنے کا بھی سبب ہیں. سنیل تھورانی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وسعت کو اقتصادی ترقی کے لیے اہم سمجھتے ہیں.
تعلقات بنا کے رکھنا پڑتے ہیں اپنے مفادات میں، سب کے اپنے مفادات ہیں. آپ ایران سے بناؤ، آئل امپورٹ کرو، آپ لوگ وہاں سے کر امریکہ سے کریں کام، ان کے ساتھ ٹریڈ لیں، نہ کہ لون لیں، یہ قرضہ لیں، یہ تو انٹرسٹ میں ہی پورے ہو جائیں گے. ہم لوگ 2 بلین ہم کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے.
سی پیک کے بڑے قرضوں کے ساتھ چھوٹے صوبوں جیسے گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے بڑے تحفظات بھی جڑے ہیں. فری یونیورسٹی آف برلن کے پروفیسر ہرمن کرائٹسمن کہتے ہیں
پاکستان کا ایک مسئلہ علاقائیت ہے. پاکستان کے تناظر میں اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کا صوبہ دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے اور وہاں کے بزنس مین سی پیک سے متعلق تمام سرگرمیوں پر حاوی رہیں گے.
سی پیک پروجیکٹس کے قرضوں پر سود کی مد اور ان سے متعلق دیگر تفصیلات عوام کو دستیاب نہیں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ماضی میں عمران خان سی پیک کی شفافیت اور اس سے منسلک کرپشن کے حوالے سے تنقید کرتے آئے ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنے والے چینی وزیر خارجہ کو سی پیک منصوبوں کے لیے اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا. صبا شاہ خان، اردو ویو اے، واشنگٹن.
بات ہو رہی ہے سی پیک منصوبے کی. پاکستان اس وقت 27 خرب ڈالر کا مقروض ہے، جن میں سے 46% قرضہ چین کا ہے. سی پیک کی مد میں پاکستان چین سے مزید قرضے بھی لے رہا ہے، جن کی کل مالیت 60 ارب کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. پاکستان کی نئی حکومت اپنی ترجیحات کے مطابق سی پیک کے ترقیاتی منصوبے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے. اس سلسلے میں حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں سی پیک کے منصوبوں کا جائزہ بھی لیا گیا، اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر نے اس نیوز کانفرنس کے بعد ان اعتراضات اقساط کو غیر اہم قرار دیا جو چینی قرضوں کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ سی پیک کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نئے متبادل بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں. نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز میں قائم ایک تھنک ٹینک نس گلوبل میں چینی امور کی ماہر عطیہ علی نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس منصوبے کو اگلے مرحلے کی طرف لے جانے کا وقت آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے تجزیہ کاروں نے بھی بات کی. تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیے.
پاکستان کے منصوبہ بندی اور ترقیات کے وزیر مختوم خسرو بختیار نے ایک نیوز کانفرنس میں سی پیک کے بارے میں چینی قرضوں کے حوالے سے نکتہ چینوں کی آرا کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے اشارتاً کہا ہے کہ مستقبل کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کے نئے متبادلات بھی تلاش کیے جائیں گے. اس بارے میں وزیراعظم کی اقتصادی کونسل کے رکن اور ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا.
جب چائنیز فارن منسٹر آئے تھے تو وہاں پر بھی یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ آپ اوروں کو بھی اس میں شامل کریں, اس پروجیکٹ میں صرف چائنیز ہی کو نہ رہیں اور صرف چائنیز کی فنڈنگ نہ ہو, آپ اس کو تھوڑا سا براڈ بیس کریں. پرٹیکولرلی جو اسپیشل اکنامک زون ہے ہمارے 9 جو آئیڈینٹیفائڈ ہے انڈر سی پیک, تو اس میں یہ تھا کہ وہ چائنیز اپنی انڈسٹریز کو ریلوکیٹ کریں گے, تو صرف چائنیز ہی ہوں گے یا چائنیز اور پاکستانی مل کر کریں گے. تو اس میں یہ ہوا کہ باہر سے بھی لوگوں کو انوائٹ کریں, جو آنا چاہتا ہے اس میں کریں. اسی طریقے سے سی پیک سے ریلیٹڈ اگر کوئی پروجیکٹ بھی ہے تو ناٹ نیسسریلی کہ ساری فنڈنگ چائنا سے ہی آ جائے, آپ اس کی فنڈنگ کہیں سے ایکسپلور کریں, جاپان سے لے لیں, کوریا لے لیں, یا کہیں سے اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس کو لے لیں. اس کو تھوڑا سا براڈ بیس کریں, صرف اس کو چائنیز اسپیسیفک نہ کریں. تو یہ چائنیز جب وہ آئے تھے فارن منسٹر تو اس وقت بھی یہ ڈسکشن ہوا تھا, تو غالباً یہی بات انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہی ہے.
پاکستان کے ایک تھنک ٹینک نسٹ گلوبل کی عطیہ علی نے جو کہ چینی امور کی ماہر ہیں اس بارے میں یوں اظہار خیال کیا.
میرے خیال میں کافی ممالک نے آلریڈی اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس میں 6 کوریڈور کا پلان بنایا ہوا ہے چائنا نے, ایک کوریڈور میں انڈیا بھی فارملی شریک ہوتا ہے بی سی آئی ایم میں, اور سی پیک میں جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان کا ایک طرح سے ذمہ دار بن جاتا ہے, اور یہ 2050 تک کے یہ پلانز ہیں چائنا کے. میرے خیال میں کافی ممالک نے آلریڈی اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس میں 6 کوریڈور کا پلان بنایا ہوا ہے چائنا نے, ایک کوریڈور میں انڈیا بھی فارملی شریک ہوتا ہے بی سی آئی ایم میں, اور سی پیک میں جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان کا ایک طرح سے ذمہ دار بن جاتا ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ اس وقت زیادہ تر فنڈنگ چینی ترقیاتی بینک سے آ رہی ہے, لیکن آپ دوسرے ذرائع بھی اختیار کر سکتے ہیں. ان کے الفاظ,
اس وقت جو فنڈنگ زیادہ تر چائنیز ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہی ہے تو آپ اس کو کہیں اور سے فنڈنگ کر لیں. مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کی فنڈنگ آپ کو چاہیے, یو کین فلوٹ اے بانڈ فار دیٹ پروجیکٹ, انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ سے آپ فنڈ لے سکتے ہیں. آپ کسی اور کو انوائٹ, جاپان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیے اس ایریا میں, آپ فنڈنگ لائیں اور آپ انویسٹمنٹ کریں اس میں, اس کی فائنینسنگ کریں. تو بہت سارے اس کے آپشن ہو سکتے ہیں, ایشوئنس آف بانڈ فلوٹ کر کے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو یہ کئی آپشن اس کے ہو سکتے ہیں.
قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
سی پیک کے بارے میں کچھ تفصیلی رپورٹیں ہم نے آپ کو سنوائیں, اور اب ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں, جہاں نگت ہمیں بتائیں گی پاکستان کے منی بجٹ کے بارے میں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کیا, جس میں وزیر اعظم, وزراء اور گورنروں کو حاصل ٹیکس استثنا ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا. سپلیمنٹری فنانس بل وزیر خزانہ اسد عمر نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا, جنہوں نے کہا کہ غریب اور متوسط طبقے کو بچانا ہے, بجٹ میں تبدیلی نہ کی گئی تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور خزارہ 2700 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے. نگت مزید تفصیل بتائے گا.
بہت شکریہ بہجت. گزشتہ دنوں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے مالی سال 2018-19 کے لیے آئندہ 9 ماہ کے لیے سپلیمنٹری فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش کیا. اسمبلی میں بل پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا تھا کہ سابق حکومت کی جانب سے سالانہ 12 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس استثنا دیا تھا, اس کو قائم رکھا گیا ہے۔ 12 سے 24 لاکھ آمدن والوں پر بھی ٹیکس ریٹ قائم رکھا گیا ہے، تاہم 30 سے 40 لاکھ روپے آمدن پر 1.5 لاکھ روپے فکس ٹیکس ہوگا، اس کے علاوہ 20% ٹیکس بھی دینا ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کسان کی آسانی کے لیے کھاد کی ترسیل بڑھا رہے ہیں، جبکہ تمباکو پر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے اور برآمدی صنعت کے لیے خام مال پر ڈیوٹی ختم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے 82 مصنوعات پر ڈیوٹی ختم کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ٹیکسٹائل ملز بند ہونے سے 5 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں، اس لیے ٹیکسٹائل صنعت کو گیس کی مد میں 44 ارب روپے کا ریلیف دیا جائے گا۔ اسی طرح بینک سے ٹرانزیکشن پر نان فائلر 0.6% ٹیکس ادا کرے گا۔ ضمنی بجٹ میں 2.1% فسکل ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، اس کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 18 ارب ڈالر سے 21 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہنے کی توقع ہے۔ یہ تو تھی ضمنی بجٹ کے حوالے سے تفصیلات۔ تو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ فائنانس بل میں بالواسطہ ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں، جس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ترقیاتی اخراجات کے اعداد و شمار میں بھی غلط بیانی کی گئی ہے۔ کے بعد ابھی ہم چلیں گے رپورٹ کی جانب، جس میں ہم نے بات کی ہے معاشی ماہرین سے اور ان کی آرا جانی ہے منی بجٹ 2018-19 کے بارے میں، وہ کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے 1 ماہ کی مدت مکمل ہونے پر منگل کے روز منی بجٹ پیش کر دیا، جس میں سگریٹ، موبائل فون، بڑی گاڑیوں اور ای او بی آئی پینشن میں 10% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ میں وزیراعظم، گورنرز، وزراء اعلی، وفاقی وزراء کا ٹیکس استثناء ختم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1030 ارب روپے سے کم کر کے 725 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیش کردہ اس منی بجٹ پر بات کرتے ہوئے ماہر معاشیات عابد قیوم سلہری کہتے ہیں،
جو مئی 2018 کا بجٹ تھا وہ ایک الیکشن بجٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں انٹینشن تو اچھی تھی، ریلیف دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس ریلیف کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ کافی ساری اس میں ٹیکس ریلیکسیشن بھی دی گئی تھی، کچھ اخراجات تھے جن کے بارے میں تخمینہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اخراجات کا لازمی ہونے تھے لیکن اس بجٹ کا حصہ نہیں بنائے گئے تھے۔ تو اسی لیے جب پی ٹی آئی حکومت کو اب الیکشن میں جیتنے کے بعد پہلا کام جو ان کو یہ کرنا پڑ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس بجٹ کی تصحیح کی جائے، ایون اگر یہ پی ایم ایل این بھی دوبارہ حکومت میں آتی تو وہ بھی شاید اس بجٹ میں کچھ کریکشن کر رہی ہوتی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو منی بجٹ پیش کیا گیا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تھوڑی سی فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے، تھوڑا سا انہوں نے اس میں اپنا جو روڈ میپ ہے وہ دینے کی کوشش کی، لیکن یہ یقینی طور پہ بھی پی ٹی آئی کا پہلا بجٹ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ پی ٹی آئی کا پہلا بجٹ جو ہے وہ جون 2019 کا بنے گا، جس میں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشن لڑتے وقت کے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کے آئیں گے اور ٹیکس نیٹ کو براڈ کریں گے اور انیکوالٹیز کا خاتمہ کریں گے، تو اگر وہ ایک سال میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر شاید جو جون 2019 کا بجٹ ہو وہ ان کے منشور کا آغاز ہو۔
جب کسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ماہر اقتصادیات عثمان مصطفیٰ کا کہنا ہے،
پہلی جو بات یہ ہے کہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بہت دیر سے انتظار تھا اور انہوں نے کوئی نہ کوئی چیزیں لی ہیں اور وہ اچھی بھی کی ہیں، جیسے کہ انہوں نے جو ہم انیسیسری پروڈکٹس ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹیکس لگایا ہے یا ان کے اوپر ڈیوٹیز ڈالی ہے، ان کو ڈسکرج کیا، دیٹس ریئلی اے پازیٹیو سائن، کیونکہ اس سے ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بوسٹ کرے گی اور جو ہمارا بل ہے جو ہم انیسیسری ایکسپینڈیچر خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر، ہمارے جو فارن ایکسچینج ہے جو امپورٹ کے اوپر، ایسی چیزیں جیسے ایک سمپل سی یاد ہے، یا آپ دیکھیں بٹر ہے، یہ جو جوس ہے، دوسری جیسے لگژری گاڑیاں ہیں امپورٹ ہے ان کے اوپر ڈیوٹی لگا ہے، دیٹس اے پازیٹیو سائن۔
وفاق حکومت نے بجٹ میں 178 ارب کے نئے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ نئے ٹیکسوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عابد قیوم سلہری کہتے ہیں،
بجٹ میں جو میئر دیے گئے ہیں کچھ ٹیکسیشن جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، ظاہر ہے جو انریلسٹک ٹیکسیشن میں ریلیف کیا گیا تھا، اسپیشلی جو اپر انکم سلیب کو اس کو ریورس کرنا ضروری تھا، کچھ تھوڑے سے اس میں پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، جو پروجیکٹس ابھی شروع نہیں ہوئے ان کی کٹوتی کی گئی ہے تاکہ ایکسپینڈیچر سائڈ جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو سکے۔ ایک جو اچھا اقدام تھا حکومت کا جو کہ فائلر اور نان فائلر میں جو ڈسٹنکشن تھی پراپرٹی بائنگ کے لیے یا گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے، اس کو پی ٹی آئی نے ریورس کیا ہے، جس کا ریشنل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کا ریشنل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکانومی میں روپے کی سرکولیشن میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ فائلر کے پاس کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ جا کے پراپرٹیز خریدے یا جا کے نئی گاڑیاں خریدے. بدقسمتی سے ہمارے سیٹ اپ میں یہ ان ڈاکومینٹڈ پیسے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر نان فائلرز کے پاس ہوں گے. تو شاید ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ اس اسٹریٹجی کو اپنایا گیا ہے، جس کو کہ ہو سکتا ہے اگلے بجٹس میں جا کے دوبارہ سے پی ٹی آئی جو ہے اپنے بجٹ میکنگ پروسیس میں ایک ڈسٹنکشن کو لے آئے.
جبکہ عثمان مصطفیٰ حکومت کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مشورہ دیتے ہیں.
آج تو وہ کہتے ہیں غریب جو ہے بجلی اور جو غریب جو ہے ان لوگوں سے اتنے سرٹن لیول کے کنزیومر سے نہیں، لیکن جو انڈسٹریز ہیں جو بڑے کنزیومر ہیں وہ سارا برڈن تو پھر عام عوام پہ ہی ڈال دیتے ہیں نا. تو الٹیمیٹلی سفر تو عام عوام ہی ہوتی ہے جب آپ کریں گے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ جو ٹیکس کو ریکوری، ٹیکس کے اندر ایفیشنسی اور ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا، یہ سب سے بڑا کام ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ خاص طور پہ جب نئی نئی گورنمنٹ ہوئی تو وہ ڈرافٹیکل کو اسٹیپ لے لینا، تو وہ عام لوگ ایکسپیکٹ بھی کر لیتے ہیں کہ جی جب یہ لیٹر اسٹیج میں جاتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ اور جو مافیا ہے وہ اثر انگیز ہو جاتا ہے.
نئے بجٹ سے متوسط طبقے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس سوال کے جواب میں عابد قیوم سلہری کہتے ہیں،
تو اوور آل اس کا جو امپیکٹ ہوگا جو متوسط طبقے پہ یا لوور مڈل کلاس پہ وہ میں بہت زیادہ نہیں دیکھ رہا. اس کا جو اصل امپیکٹ آئے گا مہنگائی کا وہ شاید انرجی پرائس ہائیک سے ہے، اس کا بجٹ سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جب بھی انرجی کی کاسٹ بڑھتی ہے یقینی طور پہ اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، وہ ایک چیز ہوگی جو کہ تھوڑی سی مہنگائی بڑھائے گی. ایز سچ اس بجٹ سے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان آئے گا.
سامعین، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے منی بجٹ پر تنقید کی جا رہی ہے. سابق وزیر خزانہ مفتی اسماعیل نے وفاقی حکومت کے ضمنی بجٹ کو آئی ایم ایف کا بجٹ قرار دیا ہے. مفتی اسماعیل نے کہا کہ ہماری حکومت نے 2 لاکھ سے زائد آمدن والوں کا ٹیکس کم کیا تھا لیکن حکومت نے پھر بڑھایا. سابق وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر 150 ارب روپے کا بوجھ ڈالا، اس سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے یہ رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں نگہت میرے ساتھ ہیں. تو آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قانون اور احتساب سے متعلق معاہدہ طے پا گیا جس کا مقصد مختلف جرائم کے خاتمے کے لیے تعاون کرنا ہے. پاکستان کے وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ وسیع تر پیمانے پر کیا گیا ہے. اسلام آباد میں وزیر قانون کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے والدین پاکستانی ہیں، اس لیے پاکستان ان کے دل کے قریب ہے. ساجد جاوید نے کہا کہ فخر کی بات یہ ہے کہ اس وقت 12 پاکستانی نژاد برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو حکومت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. برطانیہ پاکستان کا بہترین قابل اعتماد دوست ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر قانون سے مثبت بات چیت ہوئی. گرے لسٹ کی فہرست سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کرپشن کا خاتمہ پاکستان اور برطانیہ کی ترجیح ہے. قانون کی حکمرانی اور احتساب کا عمل چاہتے ہیں. اس موقع پر پاکستان کے وزیر قانون فروغ نظیم نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے تدارک کے لیے پاکستان اور برطانیہ نیا پروگرام لانچ کر رہے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ وسیع پیمانے پر کیا گیا ہے. اس سے پہلے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید نے ملاقات کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے موجودہ تاریخی تعلقات کو کثیر جہتی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور باہمی دلچسپی کے تمام امور پر بات چیت آگے بڑھانے کی برطانوی حکومت کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یہ تفصیلی رپورٹ ماہرین کی آراء کے ساتھ تیار کی ہے یاسمین جمیل نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ دولت کی واپسی کے لیے کس حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے، اس بارے میں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا۔
دیکھو، اگر تو ہمارا کوئی ایسا قانون پاس ہو جاتا ہے جس کے تحت برطانیہ، یورپ، امریکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم جناب جو کرمنلز ہیں، جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، ان کا تبادلہ کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں تو بہت سا اس کا فائدہ ہوگا کہ وہاں کے جو ملزم ہیں، وہاں جو جناب جرم یہاں سے کر کے پیسہ یہاں سے لوٹ کے گئے ہیں، بلڈنگز وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے ریکور کرنے کے حوالے سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا، اور اس ریکوری سے جو پاکستان کی اکانومی اور معیشت کو جو ہے اسٹیبلٹی ملے گی۔
اس بارے میں رشید رضوی سندھ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور ایک معروف ایڈوکیٹ نے کہا۔
بڑا اچھا بڑا کارنامہ ہے اور ایک ون اسٹیپ فارورڈ والی بات ہے کہ اب جو ملکوں میں پیسے کما کے یہاں سے لوٹ کے لے گئے ہیں اس میں، اور جنہوں نے ٹیکس ایویژن سے یہ انکم کمائی ہے، کنسیلڈ کی ہے، وہ آہستہ آہستہ لیک ہوگی۔ ایک ڈیٹرنٹ فورس تو ہے پاکستان میں اور بزنس مین کے لیے، اب سب محتاط ہوں گے، آئندہ کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے یہ کہ اب سیف ہیون نہیں رہا کہیں باہر ملکوں میں کوئی۔
رشید رضوی نے کہا،
یہ جو بڑا میسج جائے گا نا بلیک مارکیٹرز کو، منی لانڈررز کو، کہ نو ویئر از سیف ہیون۔ دبئی سے بھی ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، یو اے ای سے بھی، یو کے سے بھی ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یو ایس اے سے بھی کر لیں گے تو بڑی بات ہوگی، یہ بڑا گرینڈ سکسیس ہوگا پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، اور یہ بلیک مارکیٹنگ منی لانڈررز کے لیے ایک خوف تو ہے کہ جی دے آر ناٹ ایگزمپٹڈ فرام اینی ادر ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لا۔
اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج اور پاکستان کے سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل امجد قریشی نے کہا۔
ایک ملک تو دوسرے ملک سے ایگزیکٹو سطح پر تو کرتا ہے، لیکن نیکسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں پر ہے، کس بینک میں ہے، اس بینک کیا وہ بینک جو ہے وہ اس طرح تو نہیں دے دے گا نا، وہ بھی تو دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو پیسہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھیجا جائے، یہ واقعی یہ لوٹڈ منی ہے یا نہیں۔
اس بارے میں رشید رضوی سندھ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور ایک معروف ایڈوکیٹ نے کہا۔
برٹش لا کا یہ ریپیٹریشن ہوں گے پیسوں کے تو تھرو ان کے سسٹم اور ان کے لا کے تحت ہوں گے، اس میں پاکستانی لا تو سبارڈینیٹ ہوگا، اس لیے کہ دے آر برٹش نیشنلز اینڈ دے آر، وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے اور اپنے لحاظ سے اس کو ٹرانسفر کی اجازت دیں گے۔
انہوں نے کہا کہ جب تک معاہدے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آتی اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اس رپورٹ کے بعد اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک، جو صحت کے شعبے سے ہمیشہ ہی عام موضوعات پر ماہرین کی رائے پر مبنی رپورٹیں پیش کرتا ہے۔ آج بھی ایک اہم موضوع ہے لشمانیاسس، جو ایک مکھی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ جلد کی یہ بیماری متعدی ہے اور بعض اوقات جانوروں سے انسانوں تک بھی منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مکھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جراثیم پہنچاتی ہے۔ اس اہم موضوع پر ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے نگہت امان سے مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت۔
جی بہت شکریہ بہجت، ہم بات کریں گے لشمنائسس کے حوالے سے، جسے اردو میں کالا آزار کہتے ہیں۔ یہ سینڈ فلائی مکھی کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مادہ سینڈ فلائی کے کاٹنے سے انسان میں داخل ہوتا ہے، اور سینڈ فلائی گرم خشک علاقوں کی پھرتیلی مکھی ہے۔ بالخصوص گرم موسم کی راتوں میں یہ مکھی اپنے جوبن پر ہوتی ہیں۔ پالتو جانور بالخصوص کتے اس مکھی کا شکار ہوتے ہیں اور انسانوں تک جراثیم پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ انسانوں کے مابین اس جراثیم کی منتقلی استعمال شدہ سرنج اور انتقال خون سے ممکن ہے۔ دنیا کے بعض خطوں میں یہی جراثیم بیمار انسانوں سے سینڈ فلائی اور ان سے پھر انسانوں تک پہنچتے ہیں۔ آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے سوا دنیا کے تمام خطوں اور بری اعظموں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ یہ تو کچھ اس مرض کے حوالے سے تفصیلات تھی۔ طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، رابعہ گلفام کی رپورٹ میں آئیے سنتے ہیں۔
लेशमेनाइसिस एक जरासीम है जो सेंट फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है और बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेशमेनाइसिस है क्या, इस हवाले से बात करते हुए सीडीए अस्पताल इस्लामाबाद में माहिर अमराज़ जिल्द डॉक्टर उस्मा अली ने बताया।
लेशमेनिया जो है ज्यादा जो हम देखते हैं वो स्किन को मुतासिर करता है और बेसिकली जब सेंट फ्लाई मक्खी हमें काटती है तो वो अपने मुंह के जरिए ये जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल कर देती है।
डॉक्टर उज़्मा की बात मजीद आगे बढ़ाते हुए आलमी इदारा सेहत में नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर डॉक्टर कुतुबुद्दीन काकड़ कहते हैं,
साइटिक डिजीज है, एक खास तुफेलिये से होती है, उस तुफेलिये का नाम लेशमेनिया डेनोवेनाई है और वो ट्रांसमिट होती है एक इंसान से दूसरे इंसान या चूहों से या कुत्तों से इंसानों के अंदर। एक मक्खी जो बहुत ही छोटी है साइज में, आंखों से भी बहुत मुश्किल से नजर आ जाती है, आमतौर पे वो बहुत छोटी मक्खी है, इसको सेंट फ्लाई कहते हैं, फारसी में इसको पशे खाकी कहते हैं। ये बिल्कुल खाकी कलर की होती है, सॉयल की तरह, बिल्कुल मिट्टी की तरह, और ये इंसानों के दरमियान ट्रांसमिट करती है और चूहों से इंसानों के दरमियान ये वेक्टर है, बीमारी की है।
लेशमेनाइसिस की अलामत के हवाले से बात करते हुए डॉक्टर उज़्मा अली कहती हैं,
सेंट फ्लाई जब काटती है तो एक छोटा सा दाना बनता है, जैसे मच्छर काटे तो छोटा सा दाना बन जाता है ना, उस तरीके से। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़ा होता जाता है। जो स्किन के ऊपर चीज बनती है ना वो पेनलेस होती है, तकलीफ कम देती है, ना ही उसमें खारिश की अलामत होती है और ना ही उसमें तकलीफ होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो साइज में बड़ा होता जाता है। जो बॉडी के ऊपर जो भी बनता है इसकी बहुत सारी वेराइटीज आगे से होती है, उसमें ना दर्द होता है, ना उसमें जलन होता है, ना खारिश होती है। लेकिन अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर ये के टोटके शोटके आपने बहुत इस्तेमाल किए हो, फिर ये डेफिनेटली इसकी अलामत काफी चेंज हो जाती है।
लेशमेनाइसिस में मुब्तला अफराद कितने अरसे में सेहतयाब होते हैं, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर कुतुबुद्दीन कहते हैं,
ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये इसका एक खास टाइम होता है और एक दफा का जो इसका इन्फेक्शन हो जाए वो पूरी जिंदगी के लिए, पे अगली दफा ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता, मतलब फिर उससे आदमी इम्यून हो जाता है। इसके कोई इस तरह के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होती, सिवाय इसके के चेहरे पे जो दाग होते हैं वो दाग काफी अरसे तक रहते हैं और वो खत्म नहीं होते, जिसकी वजह से चेहरे पे बदनुमा धब्बे नजर आते हैं या जख्म के निशान होते हैं। बाकी इससे कोई इस तरह के नुकसान का अंदेशा नहीं होता। दूसरी किस्म इनकी वो कुत्तों से फैलती है सेंट फ्लाई के जरिए, उससे कालाजार कहते हैं और वो बहुत खतरनाक बीमारी, उससे मौत वाकई हो जाती है।
क्या लेशमेनाइसिस एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल होने वाली बीमारी है, इस हवाले से बात करते हुए डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने कहा,
ना ये जिंसी ताल्लुक से होती है, ना ये कंटेक्ट से होता है, ना ये सांस से फैलती है। ये बीमारी सिर्फ मक्खी से फैलती है, एक एक शख्स के से दूसरे शख्स तक, या के फिर आप इनके जख्म से जरासीम उठा के दूसरे शख्स को इंजेक्ट कर दें, बाकी इसके फैलने का कोई तरीका नहीं है सिवाय मक्खी के।
डॉक्टर उज़्मा कहती हैं कि लेशमेनाइसिस के ज्यादातर मरीज गर्मियों के मौसम में आते हैं।
यूजुअली हमारे पास पेशेंट गर्मियों में ज्यादा आते हैं, उसकी वजह ये है कि गर्मियों में लोग खुले इलाकों में बैठते हैं या दस्ताने वगैरह कम पहनते हैं, जराबे कम पहनते हैं। लेकिन अब तो ऐसा है कि जब से ये पाकिस्तान में आया है और पेंडेमिक हो गया है, फैल गया है, तो हम सारा साल ही इसके मरीज देखते रहते हैं। इसको सालदाना भी बोलते हैं, मतलब कि ये जो है दाना या जो तकलीफ है ये पूरा एक साल रहती है और उसके बाद अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी हो तो खुद बहुत ठीक होने का चांस भी होता है, लेकिन देखने में ये आया है कि ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है।
डॉक्टर उज़्मा का कहना है कि लेशमेनाइसिस से बचने के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए।
तो बेसिकली आपने अपने आप को सेंट फ्लाई से बचाना होता है, उसके काटने से, जैसे कि मच्छर से के काटने से बचाया जाता है, और नंबर टू आपने अगर ये हो जाता है तो फौरी डॉक्टर से राबता करना है और इसका 100% इलाज मुमकिन है। ग्लूकेंटॉइन इंजेक्शन है वो इसका तरीका इलाज है, वो इसकी वैक्सीन नहीं है, वो इसका ट्रीटमेंट है।
डॉक्टर कुतुबुद्दीन काकड़ का कहना है कि एहतियाती तदाबीर के साथ साथ मक्खियों से बचाव के लिए घरों में स्प्रे करना लाजमी है।
इसका स्प्रे है, लेकिन ये चूंकि ये उड़ने वाली मक्खी नहीं है, ये जंप मारने वाली मक्खी है और ये 2 मीटर तक जंप मार सकती है, इसलिए बहुत ऊंची चारपाइयां और या फिर ऊपर सोना, इससे ये फायदा होता है कि वहां पे बाइट नहीं होती। दूसरी बात ये है ना कि जो स्प्रे जब भी करना हो, जब पता चल जाए जिन इलाकों में ये आम हो, तो ये डीडीटी का स्प्रे जो है ना वो 2 मीटर तक दीवारों के ऊपर किया जाता है, ताकि वो उसके ऊपर बैठते हैं ना, 2 मीटर से ऊपर नहीं बैठ सकती। बाकी दवा लगी मच्छरदानी जो है, जिसको हम जहर आलूद मच्छरदानी कहते हैं, वो इसके लिए बहुत कारामद चीज है, ताकि रात को इसकी बाइट से महफूज रहा जा सके।
रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से राबिया गुलफाम।
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے ہیلتھ کی رپورٹ سنی، تو صحت کے حوالے سے ایک خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ سراؤں کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں الگ وارڈز مختص کرنے کے حوالے سے محکمہ صحت پنجاب سے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ بدھ کے روز لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ کی جانب سے خواجہ سراؤں کے لیے سرکاری اسپتالوں میں الگ وارڈز مختص کرنے کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ خواجہ سرا بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور کسی کے گھر بھی خواجہ سرا پیدا ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کے لیے تمام اسپتالوں میں ایک کمرہ مختص کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت عالیہ نے محکمہ صحت پنجاب سے 26 ستمبر تک خواجہ سراؤں کو طبی سہولیات کی فراہمی کے تجاویز جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ 30 ستمبر سے پہلے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس خبر کے ساتھ ہی پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کا مشترکہ پروگرام صدائے جہاں آپ سن رہے ہیں، اور آئیے اب چلتے ہیں ہم پاکستان، اور وہ بھی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں، جو مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں قائم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ اسلام آباد سے چند کلومیٹر ادھر ادھر نکل جائیں تو خوبصورتی اور قدرتی مناظر آپ کے دل و نظر میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت یاد ہے 500 سال پرانا دیہات سید پور، جو آج بھی اپنی اولین شکل میں قائم ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سید پور کی سیر کو لے جا رہا ہے۔ آئیے نگت سے ہی کچھ تفصیل معلوم کرتے ہیں رپورٹ سنوانے سے پہلے۔ جی نگت،
شکریہ بہجت جی۔ بالکل، آپ نے بات کی اسلام آباد کی، تو ہم خود بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ اسلام آباد کتنا خوبصورت ہے۔ تو جو لوگ اسلام آباد سے باہر ہیں ان کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں بہت ہی زبردست سیاحتی مقامات موجود ہیں، جس کی سیر کے لیے نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود چند سیاحتی مقامات کی، تو ان میں دامنے کو، چڑیا گھر، فیصل مسجد، لیک ویو پارک، شکر پڑیاں، لوک ورثہ، شادرہ باغ، اور جس طرح ہم ابھی آپ کو سیر بھی کروائیں گے سید پور گاؤں کی، تو اس سمیت دیگر کئی جگہیں موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ان جگہوں پر خاص طور پر ویکینڈز اور تہواروں کے موقع پر خوب رش لگا رہتا ہے، اور مقامی لوگوں کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی لوگ ان جگہوں کی خوبصورتی سے محظوظ ہونے یہاں آتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں اسلام آباد کے ایک پرانے گاؤں کی، جس کا نام سید پور ویلج ہے۔ سید پور ویلج اسلام آباد میں مارگلا پہاڑیوں کے ڈھلوانوں پر واقع پاکستان کا سب سے قدیم گاؤں ہے۔ 500 سال سے زائد پرانا یہ گاؤں اپنے ورثے اور تاریخ کے باعث مشہور ہے، جو نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ آج ہمارے نمائندے فدا حسین ہمیں اس خوبصورت جگہ کی سیر کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخ اگرچہ صرف 45 سال پرانی ہے، مگر اس شہر کے اطراف میں کئی دیہات ایسے بھی ہیں جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی میں سے ایک مارگلا کے پہاڑی سلسلے میں واقع سید پور گاؤں بھی ہے، جو مغربی سمت میں مارگلا کے عظیم الشان پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے۔ یہ اپنے محل وقوع اور خوبصورت موسم کے لحاظ سے سیاحوں کے لیے انتہائی کشش رکھتا ہے۔ اس گاؤں کا شمار دنیا کے 4 دیہات میں ہوتا ہے جو آج تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں۔ سید پور گاؤں مارگلا روڈ سے محض 750 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سید پور میں داخل ہوتے ہی ایک نمایاں تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماضی کے دریچے کھل گئے ہوں۔ یہ گاؤں لگ بھگ 500 سال سے اسی جگہ آباد تھے۔ اس گاؤں کا نام سلطان سارنگ خان کے بیٹے سعید خان کے نام پر ہے۔ سلطان سارنگ خان مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے دور میں خطے پوٹوہار کے گکھڑوں کے سربراہ تھے۔ مغل بادشاہ نور الدین سلیم محمد جہانگیر نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب تُس کی جہانگیری میں راولپنڈی سے کابل جاتے ہوئے ایک خوبصورت مقام کا ذکر کیا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے یہی وہ مقام سید پور ہے۔ عسکری نقطہ نظر سے بھی سید پور کا محل وقوع انتہائی اہم ہے۔ اس گاؤں کے تینوں اطراف میں پہاڑ ہیں، اور گاؤں میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ایک طرف جہاں تعمیرات پر مشتمل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بلند و بالا عمارات انسانی ترقی کو ظاہر کرتی ہیں تو دوسری طرف سید پور کی قدیم آبادی اور فن تعمیر کی عظمت رفتہ کی کھلی مگر ان کہی داستان ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں ہندو، سکھ اور مسلمان امن و آشتی سے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مسجد، مندر اور گردوارا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے پرامن ماضی کی بین المذاہب ہم آہنگی کی بھرپور عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بالکل انہی کے ساتھ تھوڑی بلندی پر زندہ پیر بابا کی چلا گاہ بھی ہے جہاں وہ بیٹھ کر ریاضت کرتے تھے۔ اس جگہ سے سید پور کی قدیم آبادی اور جدید اسلام آباد کا بھرپور نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ سید پور میں قائم 16ویں صدی کی تعمیرات عہد رفتہ کی فن تعمیرات کا بہترین نمونہ ہے۔ ماہرین کے مطابق ان تعمیرات میں گندھارا، اشوکا اور مغلیہ تہذیبوں کا عکس جھلکتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے، اب یہاں کی مکمل آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس نادر ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ کوشش کی گئی ہے کہ مخدوش تعمیرات کے حصوں کو اسی صورت میں دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی جانے والی تعمیرات اس وقت کے فن تعمیرات کے عین مطابق ہیں۔ یہاں سید پور کی قدیم ندی بھی ہے جو اگرچہ اب گندے پانی کے نالے میں بدل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود صدیوں کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اس ندی پر اطالوی طرز تعمیر میں ایک چھوٹا سا پل بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں ایک بزرگ محنت کش بابا نیاز کا گھر بھی ہے جو اپنے آبا و اجداد سے یہاں آباد ہے۔ بابا نیاز کے والد نے آج سے 120 سال پہلے، جب ذرائع آمد و رفت ریل گاڑی تھی اور زیادہ تر سفر ٹرین کے ذریعے ہی ہوتا تھا، اس نے ریل گاڑی سے متاثر ہو کر مٹی کے ٹرین اور ریلوے ٹریک بنایا۔ یہ ٹرین ہوبہو اصل ریل گاڑی سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس میں لگائے گئے تمام پرزے بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ مٹی کی یہ ریل گاڑی ایک تاریخی ورثہ ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی دیکھ بھال کے ادارے سی ڈی اے نے اس تاریخی اہمیت کے حامل گاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے بلا شبہ قابل ذکر اقدامات کیے ہیں اور اس تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تاریخی منظر کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے خطیر رقم خرچ کی گئی ہے، جس سے سید پور کے باسیوں کو تو خاص فائدہ نہیں ہوا، لیکن منصوبے کے نتیجے میں یہ گاؤں اب سیاحوں کے لیے پرکشش بن گیا ہے۔ یہاں ہینڈی کرافٹس کی دکانیں اور ریسٹوران بھی بنائے گئے ہیں۔ قدرتی ماحول میں بنے ان ریسٹورانوں سے کھانا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اب سید پور کے تاریخی گاؤں کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں اور ماضی کی درجوں سے تاریخی پس منظر میں جان کا لطف اندوز ہوتے ہیں۔
اس خوبصورت سیر کے ساتھ ہی یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی تفریح کی، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں نگہت اور بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ رپورٹ سنوانے جا رہے ہیں۔ افغان نژاد ہیں مسعود عمری، جو ابھی کھیل کو موسیقی سکھاتے ہیں اور فن کے اظہار کا نام انہوں نے رکھا ہے تبلا فٹو، کیپنگ دا بیٹ الائیو۔ وہ چار مختلف زبانوں میں گاتے ہیں۔ ان کے گائے ہوئے نغموں کی کچھ دھنیں اور مسعود عمری اور ابی گیل سے کچھ بات چیت پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے گل رخ نے، آئے پیش کرتے ہیں۔
چپ کے رات دن آسو بہا۔
امریکی ریاست میریلینڈ میں رہائش پذیر مسعود عمری اور ابی گیل ایڈم نے تبلا فوٹو کے نام سے موسیقی کا ایک گروپ تشکیل دیا ہے، جس میں وہ افغانستان کی ثقافتی موسیقی سمیت کلاسیکل موسیقی کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔
او میرے زہر جبھی تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے ہنسی اور میں جوان، تجھ پہ قربان میری جان میری جان، تجھ پہ قربان میری جان میری جان۔ ساری ساری رات تیری یاد ستائے، सारी सारी रात तेरी याद सताए, प्रीत जगाए हमें नींद ना आए रे, नींद ना आए, सारी सारी रात
ابیگیل جو کہ امریکی ریاست پنسلوینیا سے تعلق رکھتی ہیں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
I was a visual artist and then I got very 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 sick and when I came out
وہ کہتی ہے کہ وہ کئی سالوں سے ایک ویژول آرٹسٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں تاہم کچھ عرصے تک وہ بیمار بھی رہی ہیں جب وہ صحت یاب ہوئی تو ان کے بقول واشنگٹن میں ایک پروگرام کے دوران ان کی ملاقات مسعود عمری سے ہوئی ابیگیل نے مسعود عمری سے موسیقی سیکھنا شروع کی ابیگیل کا مزید کہنا تھا ہم نے امریکہ سمیت مختلف ممالک میں پرفارم کیا ہے
yes, we played in Holland once and we played in Canada.
جن میں ہولینڈ کینیڈا نیو یارک واشنگٹن افغان جاپان اور بنگلہ دیش کے سفارت خانوں سمیت مختلف جگہوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے
میرے محبوب
جبکہ مسعود عمری کا تعلق افغانستان سے ہے انہوں نے کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں رہائش اختیار کی اور وہاں پر مختلف اساتذہ سے طبلہ سیکھنا شروع کیا ان کا کہنا ہے
10 سال میں نے سیکھا استاد عارف چشتی مائی استاد کا نام ہے استاد عارف چشتی فرام افغانستان ہم نے سیکھا 10 سال ادھر یہ گانا ہمارا شوق ہے گانا تو بہت لوگوں نے بولا تو آپ کا آواز بہت اچھا ہے آپ گاؤ تو ہمارا شوق بہت ہے کہ اردو گائے اردو میں ہندی اور پشتو اور فارسی تو ہمارا زبان ہے تو ہم نے جب ادھر آیا امریکہ تو مسز گرین ہابیگل کو ملا ادھر یہ ہم کو بولا کہ ہم نے تبلا جو ہے نا سیکھنا ہے تبلا ہم کو سکھایا ایک سال میں ون ایئر ایک سال کے بعد ہارمونیا شروع کیا سیکھنے کے ہم نے ہارمونیا اس کو سکھایا پھر ابھی ہم جو گانا گاتا ہے یہ ہارمونیا بجاتا ہے ہم جو نا گانا گاتے ہیں تبلے کے ساتھ فور زبان میں چار زبان فارسی پشتو اردو اینڈ ہندی فیوچر میں بس ہم میوزک کریں گے فار میوزک فار پیس فار دا ورلڈ and west and east together
Guru Voice of America Washington
وائس آف امریکہ کی ہم نے رپورٹ سنی تو ابھی میں بہجت جی سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہمیں انتظار رہتا ہے شوبز کی خبروں کا اتنی زبردست خبریں آپ ہمیں سناتی ہیں تو آج بھی ہمارے سامعین کیا سنیں گے آپ سے آپ بتائیے گا
بڑی دلچسپ بات ہے نگت کہ آج میں فلمی دنیا سے ہٹ کر سائنس اور ایجادات کی دنیا سے کچھ دلچسپ خبریں لائی ہوں آپ آئی فون کی فین ہیں یا آپ دوسرے ٹیلی فونز پہ جاتی ہیں اسمارٹ فونز تو اب کئی طرح کے ہیں
اسمارٹ فونس مجھے پسند ہیں اب تو بہت سارے ہیں جو میں یوز کرتی ہوں وہ تو آئی فون نہیں ہے اور کوئی ہے
تو باہر دور اب آپ تیار ہو جائیے کیونکہ آئی فون اور ایپل واچ نے نئے ماڈل لانچ کر دی ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی کمپنی ایپل نے بدھ کے روز کیلیفورنیا میں اپنے آئی فون اور ایپل واچ کے 2018 کے لیے نئے ماڈلز نمائش کے لیے پیش کیے اس سلسلے میں ہونے والی ایک خصوصی تقریب میں آئی فون کے 3 ماڈل پیش کیے گئے ماڈل ایکس ایس کی اسکرین مضبوط ہے اسٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوا ہے گولڈن سلور اور کالے رنگوں میں دستیاب ہے ایپل فون کے نئے ماڈل میں 2 سم کارڈ لگائے جا سکیں گے اور ان میں 512 گیگا بائٹ ڈیٹا رکھنے کی گنجائش ہوگی، جبکہ اس کی بیٹری بھی زیادہ مدت تک کام کرے گی۔ آئی فون کا دوسرا ماڈل ایکس آر کے نام سے پیش کیا گیا۔ اس کا کیمرہ ایکس ایس ماڈل سے بہتر ہے، اسے الومینیم اور سخت شیشے سے بنایا گیا ہے اور یہ 6 چمکدار رنگوں میں دستیاب ہے۔ تقریب میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی ایپل واچ کی اسکرین بڑی ہے، اس کی موٹائی کم کر دی گئی ہے اور اس میں کئی طبی سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں، جن میں دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے سے خبردار کرنا بھی شامل ہے، جو ایسی صورتحال میں فوراً ایمرجنسی سروسز کو کال کر سکتی ہے۔ دوسری خبر ہے، ہمارے پاس خلائی سفر کے لیے معروف ٹیکنالوجی کمپنی اسپیس ایکس نے اعلان کیا ہے کہ جاپان کے معروف فیشن سٹور زوزو کے بانی اور ارب پتی تاجر یوساکو مانیزاوا اسپیس ایکس کی فلائٹ کے ذریعے چاند کا چکر لگانے والے پہلے نجی مسافر ہوں گے۔ مانیزاوا چاند کا یہ سفر 2023 میں اسپیس ایکس کی نئی خلائی گاڑی بگ فالکن راکٹ بی ایف آر میں کریں گے، جس کی تیاری اس وقت کی جا رہی ہے۔ 42 سالہ مانیزاوا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ہمراہ 6 سے 8 فنکار، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر اور دیگر تخلیق کاروں کو بھی اس سفر پر لے کر جائیں گے، تاکہ ان کے بقول وہ واپس آ کر ایسے فنکاری تخلیق کریں جن سے اس سفر کے تجربے کا اظہار ہوتا ہو۔ اسپیس ایکس کے مطابق یہ سفر 6 دن پر محیط ہوگا، جس کے دوران خلائی گاڑی کے مسافر چاند کی سطح کا قریب سے مشاہدہ کریں گے۔ تاحال یہ نہیں بتایا گیا کہ مانیزاوا اس سفر پر کتنی رقم خرچ کریں گے، لیکن اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسک کا کہنا ہے کہ جاپانی تاجر ایک اچھی خاصی رقم ایڈوانس کے طور پر جمع کرا چکے ہیں، جو بی ایف آر کی تعمیر میں استعمال کی جائے گی۔ مانیزاوا کا شمار جاپان کے رنگین مزاج ارب میں ہوتا ہے، جو جاپانی اور غیر ملکی آرٹ کے نمونے اور تیز رفتار کاریں اکٹھا کرنے کے اپنے شوق اور اسی نوعیت کی دیگر وجوہات کی بنیاد پر خبروں ہی میں رہتے ہیں۔ اور آخر کی جو خبر ہے وہ ہے کہ جب فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی نے ورلڈ اکنامک فورم کے ایک حالیہ مطالعے کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا کہ سن 2025 تک روبوٹس انسانوں کے ہاتھوں سے 52% کام چھین لیں گے اور انہیں خود انجام دینے لگیں گے۔ یہی نہیں بلکہ روبوٹ موجودہ ورک فورس کے مقابلے میں دگنا زیادہ کام نپٹائیں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اندازے کے مطابق تیزی سے ہونے والا یہ اضافہ انسانوں کے لیے نئے کردار ادا کرنے کا ایک ایسا موقع ہوگا، جس کے ذریعے انسانوں کو بہت تیزی سے اپنی مہارت میں تبدیلیاں لانی ہوں گی، ایسی تبدیلیاں جو مشینوں اور کمپیوٹر پروگرامز کے بہتر استعمال پر مبنی ہوگی۔ عالمی ادارے کی اس رپورٹ کو دنیا کی کئی کمپنیوں کے ہیومن ریسورس ڈائریکٹرز اور سینئر ایگزیکٹو سے کیے گئے سروے سے حاصل ہونے والے نتائج کے بعد تیار کیا گیا۔ سروے نتائج کے مطابق اگلے 4 سالوں میں ایویشن، ٹریول اور ٹوریزم سیکٹرز میں ہی ملازمتوں کے مواقع مل سکیں گے۔ رپورٹ میں حکومتوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ملازموں یا کارکنوں کے مستقبل کے تحفظات کے لیے اقدامات جاری رکھیں۔ تو جناب، یہ تھی کچھ خبریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج بھی یہ ہمارے سننے والوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اور اب آپ ہمیں بتائیے کہ ریڈیو نیوز نیٹورک کی جو رپورٹ ہے شوبز راؤنڈ اپ، اس کی تفصیل کیا ہے؟
شکریہ بہجت، آپ نے اتنی زبردست ہمیں سائنس کی دنیا کی سیر کروائی، اتنی اچھی اچھی خبریں ہمیں بتائی۔ تو شوبز سے ہم کچھ خبریں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم شوبز راؤنڈ اپ کی طرف چلیں گے۔ میرے پاس ایک خبر ہے بالی ووڈ کی بولڈ اداکارہ سنی لیون کے حوالے سے، جن کا مومی مجسمہ بھارت سمیت عالمی شہرت یافتہ شخصیات کے مجسموں کے ساتھ دلی میں مادام تساؤ میوزیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جس کی نقاب کشائی اداکارہ نے خود کی۔ مادام تساؤ میوزیم میں مومی مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر سینی لیون کا کہنا تھا کہ میں اپنا مجسمہ بنائے جانے پر بہت خوش ہوں، میرے مومی مجسمے کو موجودہ حالت میں لانے کے لیے کئی افراد نے ایک عرصے تک بہت محنت کی، میں ان کی محنت کو سراہتی ہوں۔ سنی لیون نے یہ بھی کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ مجھے اس بہترین اعزاز کے لیے چنا گیا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لندن میں موجود معروف مادام تساؤ میوزیم میں کئی بالی ووڈ اسٹارس کے مومی مجسمے موجود ہیں، لیکن کرن جوہر وہ پہلے بھارتی ہدایت کار ہیں جن کا مومی مجسمہ رواں سال اس عجائب گھر کی زینت بنا تھا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مادام تساؤ کا مرکزی میوزیم لندن میں واقع ہے، جس کی دنیا کے مختلف شہروں میں برانچز ہیں۔ نئی دلی میں گزشتہ برس برانچ کھولی گئی تھی۔ تو اس خبر کے ساتھ ہی ابھی ہم آپ کو شوبز راؤنڈ اپ کی طرف لے کر چلیں گے۔ شمشاد آفریدی یہ شوبز راؤنڈ اپ لے کر آ رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
Here are the nominees for supporting actor in a drama series.
You are my job. You are the essence.
70ویں ایمی ایوارڈ شو میں ستاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب میں مجموعی طور پر 26 کیٹیگریز میں ایوارڈز دیے گئے۔
And the Emmy for
first supporting actor in a drama series goes to Peter Dinklage.
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में होने वाले 70वीं एमी अवार्ड शो में गेम ऑफ थ्रोन्स की कास्ट ने शिरकत करके तकरीब की रौनकें बढ़ा दी। इस मेले में गेम ऑफ थ्रोन्स ने बेहतरीन ड्रामा सीरीज समेत मजमुई तौर पर 2 अवार्ड्स अपने नाम किए। अवार्ड शो में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मैथ्यू रेस को ड्रामा सीरीज दी अमेरिकन के लिए मिला। क्लेरी फॉय को बेहतरीन अदाकारा करार दिया गया, जो टीवी सीरीज द क्राउन में लीडिंग रोल में नजर आई थी। बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड गेम ऑफ थ्रोन्स के मुआवन अदाकार पीटर डेंकले को गया। बेहतरीन मुआविन अदाकारा टीवी सीरीज वेस्ट वर्ल्ड की थैंडी न्यूटन रही। बेहतरीन मजाहिया टीवी सीरीज का अवार्ड मिसेज मैसल को दिया गया। अवार्ड तकरीब में कॉमेडी सीरीज द मार्वेलियस मिसेज मैसल ने मजमुई तौर पर 5 अवार्ड्स अपने नाम किए। तकरीब में बेहतरीन वैरायटी सीरीज राइटिंग, बेहतरीन कॉमेडी सीरीज डायरेक्टर, ड्रामा सीरीज की बेहतरीन अदाकारा व अदाकार, बेहतरीन मुआविन अदाकारा व अदाकार समेत दीगर कई शोबों के लिए अवार्ड तकसीम किए गए। ये अवार्ड एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस की जानिब से टीवी के तमाम प्रोग्रामों के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड की पहली तकरीब 1949 में मुनक्किद हुई थी, जिसमें अमेरिका और बरतानिया समेत दीगर ममालिक के टीवी अदाकारों ने शिरकत की थी।
जल्दी उठ गई आज? जल्दी? एक सेकंड को जो नींद आई हो मुझे।
4 बजे मैं आई थी नीचे अम्मा, आप खराटे ले रही थी।
मैं नहीं लेती खराटे, ये लेता है।
पाकिस्तानी फिल्म केक को दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर की नामजदगी के लिए मुंतखब कर लिया गया है। फिल्म केक को पाकिस्तानी ऑस्कर कमेटी ने 91वीं एकेडमी अवार्ड्स में गैर मुल्की जुबान की फिल्म कैटेगरी के लिए नामजद किया है, जिसमें भारत, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों की फिल्में भी शामिल हैं। ये ऐलान अदाकार अदनान मलिक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर किया। फिल्म केक में अदनान मलिक के साथ अदाकारा आमना शेख और सनम सईद ने मरकजी किरदार अदा किया था। ये दो बहनों के गिर्द घूमती घरेलू और हकीकी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर मबनी रवां बरस की एक दिलचस्प फिल्म थी, जिसे शायकीन की जानिब से खूब पसंद किया गया था।
Merry Christmas to you.
I know what to do. I'm going to steal their Christmas.
हॉलीवुड की कॉमेडी से भरपूर नई एनिमेटेड फिल्म द ग्रिंच का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म द ग्रिंच की कहानी एक गुस्सैले कार्टून की है, जो एक खुशहाल गांव में क्रिसमस की तकरीबात को तबाह करने की मंसूबाबंदी करता है। गांव के रिहायशी ग्रिंच को नाकाम बनाने के लिए मुतहद हो जाते हैं। फिल्म द ग्रिंच 8 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने नई आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया है। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बड़े बजट से बनने वाली फिल्मों की फहरिस्त में शामिल है। आमिर खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का टीजर जारी किया, जिसमे फिल्म के किरदारों से मुतालिक बताया गया। जबकि साथ ही आमिर खान ने लिखा कि फिल्म 8 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी। वाजे रहे कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की कहानी मेडोज टेलर के 1839 में होने वाले नॉवल कन्फेशंस ऑफ ए ठग पर मबनी है, जिसमें आमिर खान अमीर अली नाम के ठग का किरदार निभा रहे हैं, जबकि उनके हमरा अमिताभ बच्चन के अलावा अदाकारा कतरीना कैफ, फातिमा सना शेख और रोनित राय शामिल हैं।
What did you see?
I saw none.
हॉलीवुड की नई हॉरर फिल्म द नन ने अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते पूरी दुनिया से $200 मिलियन से जायद की कमाई कर ली है। ये फिल्म कॉन्जरिंग सीरीज की 5वीं फिल्म है, जो कॉन्जरिंग 2 के एक मंजर में दिखाई जाने वाली नन यानी राहिबा पर बनाई गई है। फिल्म की कहानी एक नन के पुरेसरार कत्ल के गिर्द घूमती है, जिसका ताल्लुक रोमानिया से था और ख्याल किया जाता है कि उस राहिबा ने खुदकुशी की थी। राहिबा के पुरेसरार कत्ल के बाद एक पादरी और उसके साथी को इस मामले की तहकीकात के लिए भेजा जाता है और वो मिलकर उस कत्ल की खोज लगाते हैं। प्रोग्राम सदाए जहां के लिए रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से शमशाद आफरीदी।
शोबिस राउंड अप के साथ ही सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस हफ्ते का सदाए जहां आपको कैसा लगा, अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پیو باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ نگہت امان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی اجازت چاہتی ہے، ریکارڈنگ انجینئر وائٹرک زورنیا کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔